جانا، پاکستان کے 18 کروڑ عوام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہم اپنے اس ایک عظیم مجاہد کو فتح کی خبر دیں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے دہشت گردی کو ختم کر کے.
اچھا پرویز رشید صاحب، یہ بتائیے کہ اکراس دا بورڈ جو ایکشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف پورے ملک میں، کہا ہی جاتا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں دہشت گردی کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، وہاں پر اس شدت سے ایکشن نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، اور اسی کے سبب یہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے حکمران جماعت کے ایک ترجمان کی حیثیت سے اور وزیر اطلاعات کی حیثیت سے؟
دیکھیں، ایک تو یہ کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کو کسی چیز کا رد عمل قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ جب آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا تب بھی دہشت گردی کے واقعات تھے. دہشت گردی کے واقعات کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کی جو کیفیت پاکستان میں تھی اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں تھی، اس میں بہت نمایاں کمی آئی ہے، بہت زیادہ کمی آئی ہے. اس سے پہلے ایک دن میں 3-3 واقعات ہو جاتے تھے، 2-2 واقعات ہوتے تھے، روزانہ واقعات ہوتے تھے، بے گناہ شہری جو ہیں ان کو اپنی زندگیوں سے محروم کیا جاتا تھا، بسوں میں، اسپتالوں میں، اسکولوں میں، درسگاہوں میں، عبادت گاہوں میں اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے. اب ایک ان پہ قابو پایا گیا ہے، دہشت گردوں کے جو گروہ ہیں ان کی کمر کو توڑا گیا ہے. ضرب اسد میں، نارتھ وزیرستان میں ان کے ٹھکانے جو ہیں ان کو ختم کیا ہے، ان کی اسلحے کی فیکٹریوں کو ختم کیا ہے، ان کی تربیت گاہوں کو ختم کیا ہے. اب دہشت گرد آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پاکستان ان کا پیچھا کر رہا ہے. پاکستان کی اس قومی سلامتی کے اداروں کے افسر اور نوجوانوں نے 50,000 جانوں کی قربانی دی ہے. تو یہ نہیں کہ کسی جگہ نرم یا کسی جگہ گرم کا معاملہ نہیں ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہیں ان کو پاتال سے نکال کے بھی ختم کیا جائے گا.
اچھا،
یہ ہمارا عزم ہے.
بالکل. اچھا یہ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہوا ہے واقعہ، اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد آپ مزید حفاظتی اقدامات کریں گے سیکیورٹی سے متعلق؟
سیکیورٹی کے معاملات ضرور ہونے چاہیے، ضرور حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے، لیکن ہم کسی طریقے سے دہشت گردوں سے خوف زدہ بھی نہیں ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ان کے خوف سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کے خوف سے ہم اپنے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. دیکھیے، ابھی ہمارا پرسوں یوم آزادی تھا، جشن آزادی تھا، پاکستان بھر سے لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے ایک طویل عرصے کے بعد بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنا جشن آزادی منایا،
آزادی کے ساتھ جشن آزادی منایا.
جی، آزادی کے ساتھ جشن آزادی منایا. اور پھر عید کا تہوار گزرا ہے، عید پہ اس دفعہ پاکستان میں ہر جگہ پہ رونقیں جو تھیں وہ واپس آئی ہیں. تو دہشت گردوں کا خوف جو ہے وہ ہمیں حفاظت کے نام پر کمروں میں بند نہیں کر سکتا، نہ ہمیں دہشت گردوں کا خوف حفاظتی انتظامات کی بنیاد پہ ہم اپنے لوگوں سے دور ہو سکتے ہیں. کرنل صاحب بھی آج اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے.
اچھا، دوسرے یہ فرمائیے کہ آخری بات، کہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، کیا اس کی الگ سے کوئی تحقیقات ہوگی، کس طرح سے ہوا؟
میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کی تحقیقات تو ضرور کی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی تھی، کوئی غلطی تھی، یہ ضرور دیکھا جاتا ہے اور دیکھا بھی جانا چاہیے. لیکن کسی طریقے سے بھی یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جائیں، ہم ان کے خوف کا شکار ہو جائیں اور ہم ان سے بچنے اور ان سے چھپنے کی کوشش میں اپنے لوگوں سے اپنے رابطے ختم کرتے ہیں، یا ہم اپنی تقریبات میں شرکت جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یا ہمارے لوگ اپنی معمول کی زندگی گزارنے ختم کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چھپیں گے، وہ بھاگیں گے اور ہم ان کو بھگائیں گے.
بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کے وقت کا.
شکریہ.
اور سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کے خیال میں جو یہ بریچ ہوا ہے سیکیورٹی میں، اس کا سبب کیا تھا؟ کیا مؤثر کارروائیاں پنجاب میں نہیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں؟
جی شکریہ. جہاں تک اس اندوہنات واقعے کا تعلق ہے جس میں بالکل ٹارگٹ کر کے پنجاب کا لائن اینڈ آرڈر کا جو ریسپانسبل سب سے موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی شجاع خان زادہ کا شجاع خان زادہ کو ٹارگٹ کیا ہے. یقینی طور پر اس میں تین باتیں سامنے آ رہی ہے. ایک تو ریسنٹلی جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب میں آپریشن لانچ کرنی ہے. دوسرا یہ جو ملتان کے قریب مظفر گڑھ میں جو واقع ہوا اس کے یہ پیغام دیا جا رہا کہ یہ ایسے عناصر کے لیے ایک سگنل ہے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عزم کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اب پنجاب میں خصوصاً جو جنوبی پنجاب ہے اس میں انٹیلیجنس بیس پر بڑے زور شور سے کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. تو رفتہ رفتہ جو آپریشن ضرب عزم کا جو روخ تھا وہ 20 نقطہ کے پروگرام کے تحت فاٹا سندھ اور بلوچستان کے بعد پنجاب کا پر کنسنٹریٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسنٹریشن میں ظاہر ہے کہ مرکزی کردار شجاع خان زادہ صاحب نے ادا کر لیا تھا اور وہ پہلے ہی مرحلے میں مطلب کہ اس کا نشانہ بنے. اور یقیناً اس میں سیکیورٹی لیپس بھی ہے اور ایک ایسے جگہ پر جہاں پر کہ مطلب ہے کہ اس کے ڈی ایس پی بھی ساتھ تھا وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے ایسے اس کے گھر کے یا جو ڈیرے کا جو سینٹرل پلر تھا جس پر پورا جو مکان تھا اس کا سٹرکچر کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ خود کھڑا دیا اور وہ پلیس کر گئے اور اس کے ساتھ 16 لوگ شہید ہو گئے. تو یقیناً یہ جو پلاننگ تھی یہ کچھ عرصے تھی اس کا ٹارگیٹ ہوا تھا ہینڈلنگ اس کی ہوئی تھی اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہے اس کی ڈیٹرمنڈ ہے. تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انٹیلیجنس کی بھی فلیئر ہے اور سیکیورٹی کی بھی فلیئر ہے کیونکہ قیمتی جان اس کے ساتھ باقی قیمتی جانیں
جی چلیے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر صاحب. میں ذرا سا تھوڑا سا اس کا ایک پولیٹیکل آسپیکٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے آپ کے خیال میں لوگوں کے مورل پہ کیا اثر پڑے گا اور جو ایک اعتماد پیدا ہو رہا تھا لوگوں میں دہشت گردی کے خلاف ضرب عزم سے کیا اس کو کوئی دھچکا پہنچے گا؟
میرا خیال یہ ہے کہ اعتماد میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک ایسے المیے کے بعد پاکستانی قوم میں یکجہتی پیدا ہوئی ہے اور حوصلے بڑے ہیں کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جب تک کہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے یہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتا رہے گا جب تک کہ مکمل طور پر اس کا سر نہ کچلا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ قوم کا موریل ڈاؤن ہوگا یا حکومت پیچھے ہٹے گی یا دہشت گرد اور اس کی حامی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو یہ جنگ پاکستان نے بہت طویل لڑی ہے. اب تقریباً 10-12-13-14 سال ہو گئے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی بھی حکومت کے خلاف کوئی جلوس نکلا ہو کہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور جن لوگوں نے ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے جس میں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت موجود ہے, شروع میں انہوں نے یہ پالیسی رکھی تو لوگوں نے اس پالیسی کو مسترد کیا. اور آپ دیکھیں کہ فوج کی پاکستان میں بہت قربانیاں ہیں اس ملک کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے
جی.
اور انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ یہ جو انہوں نے ایک بیس بنا کے رکھی ہوئی ہے شمالی وزیرستان اس کو ختم کرنا ہے
جی.
ان کو مکمل طور پر ختم. اس کے بعد سے فوج کا جو سٹینڈنگ ہے, عزت ہے, احترام ہے, بے پناہ بڑا ہے کہ حکومت لوگ یہ چاہتے ہیں اور حکومت جو سیاسی حکومتیں جو زرداری صاحب کی حکومت تھی 5 سال ہم نے ضائع کیے, مشرف کا دور ہم نے ضائع کیا کہ دہشت گردی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور آخر جو یہ ہماری تیسری چوتھی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی یہ بھی مذاکرات کرنا چاہتی تھی. تو آخر کون سا فیصلہ عوام میں مقبول تھا؟ وہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کو کچلا جائے, ان کے خلاف عسکری طاقت بھرپور انداز میں استعمال کی جائے, اور عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا. یہ عوام کی بہت بڑی قربانی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے گھروں کو چھوڑا سوات میں,
جی
بے گھر ہوئے, لیکن فوج کو وہ سہولت فراہم کی کہ دشمن کا وہاں میدان میں مقابلہ کرے. اسی طریقے سے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان, سے پہلے جنوبی وزیرستان اور باقی ایجنسیوں کے لوگوں نے, قبائلیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ارادہ متزلزل ہوگا یا کوئی نیت میں یا حکمت عملی میں کوئی کمی آئے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب آپ کا. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو ایک پولیس مقابلے میں جو اس کو مار دیا گیا تھا, یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
وہ بھی ایک عمل ہے جس کی طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ جو سعود پنجاب ہے اس میں جو امبیات ہوں گے تو اس کے اس قسم کے نتائج یا اس قسم کے دھمکیاں یا اس قسم کے وار وہ کریں گے, کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ علاقہ مطلب ہے کہ جو پنجاب چپٹر آف طالبان ہے وہ بھی موجود ہے, اور اس کے علاوہ سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی کافی ایکٹیو ہے. تو یہاں پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا, اور جب ہاتھ ڈال دیا تو اس قسم کے حملے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کو اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ تھا اور بہت ہی عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور جھکنا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیس جتنا آپریشن ہوگا اتنا یہ افیکٹو ہوگا, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ فاتح میں تو ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتے حکومت, لیکن جہاں پر پنجاب ہے یا سندھ ہے تو وہاں پر اس قسم کے پیونیٹیو ایکشن نہیں ہے کہ گھر میں اسمار کر دے یا ان کے رشتہ دار ہے ان کو قید کر لے, یا اس کے علاوہ باڑی جرمانے کر دے, یا اس کے علاوہ توپ جہاز استعمال کر لیں. تو یہاں پر ایسے آپریشن کرنے ہوں گے اور کافی سارے کرنے ہوں گے, تو پھر یہ میرے خیال میں کہ کوئی میسج جائے گا. لیکن جو واپسی پر جو میسج آیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر کافی سخت ہے, لیکن حکومت کو اپنی ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ ہمیں ایک نیریٹو بھی لانا ہوگا کہ قوم کو, لوگوں کو اس صورتحال سے ایک بیانیہ کی طرف کے لحاظ سے کس طرح نکالا جائے, کیونکہ صرف بندوق استعمال کر کے, صرف سخت وہ استعمال کر کے, طریقہ استعمال کر کے یہ نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا کافی پھر مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس قسم کے لوگ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور خودکش حملے کراتے ہیں. تو اس سے لوگوں کو نکالنا ہوگا, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. میرے خیال میں اس میں کمزوری ہے, اس پر بہت کچھ کام کرنا ہوگا. اور یہ 20 نکاتی پروگرام میں یہ چیزیں تو کہی گئی ہے, لیکن اس پر اس طریقے سے درآمد نہیں ہو رہا ہے
جس طرح سے ہونا چاہیے اس پر. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی ہمارے جی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب نے, جو صوبہ خیبر پختونخوا میں آئی ایس آئی کے سابق چیف ہیں. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, یہ بتائیے کہ آج جو کارروائی کی ہے پاکستان کی فوج نے شوال کے علاقے میں اور 40 مبینہ دہشت گردوں کو مار دیا ہے, تو کیا یہ الزامات جو لگتے ہیں کہ وہاں پر ابھی موجود ہیں دہشت گرد, وہاں پر وہ پناہ گاہیں بنائے ہوئے ہیں, یہ کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں ان باتوں سے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں ابھی موجود ہیں؟
وہ تو موجود ہیں, فوج نے ابھی کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ہم نے شوال کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے.
جی
یہ دیکھیں جی, شوال جو ہے نا تین جگہوں پر ہے. نارتھ وزیرستان اس کو ایڈمنسٹریٹولی علاقہ تو وہ ایک ہے, ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے. اور یہ مشکل پہاڑی علاقہ ہے, پہلے اس میں برف تھی, ابھی بھی جب یہ کریں گے تو یہ کافی نارتھ میں جتنے آپریشن ہوئے میرے خیال ان سے کافی مشکل ہوگا, تو وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے. زیادہ تر یہ استعمال ہوائی افواج کے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر جب ٹارگیٹ ان کو نظر آتا ہے تو یہ جب فوج جائے گی, پیدل فوج جائے گی تاکہ ان کے لیے آسانی ہو, ٹارگیٹ نرم ہو جائے. یہ ہے, یہ چل رہا ہے ابھی تک.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو صورتحال ہے خاص طور پر پنجاب کے وزیر داخلہ کے ہلاکت کے بعد، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ضرب عزم ہے یہ اس کا بھی ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ والا جو پرٹیکولر یہ واقعہ ہوا ہے افسوسناک آج والا،
جی
ضرب عزم تو اس میں تو سارے دہشت گرد آتے ہیں، لیکن اس کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق کلیئر یہ انہوں نے کیا ہے دو آرگنائزیشن میں، منگل باغ والی نے بھی کیا اور یہ احسان اللہ خان نے بھی، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اس میں پنجاب کے لوگ جو کہ زیادہ تر فرقہ وارانہ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ انوالو ہوں گے، انہوں نے یہ پلان کیا ہوگا اور یہ ریئیکشن اس چیز کا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے بہت مدت بعد ان کے خلاف ایکشن شروع کیا ہے مدرسوں کے خلاف، اس کے بعد یہ تنظیموں کے خلاف، اور اس میں ان کے لیڈر ملے کے ساتھ فوت ہو گئے تھے، اور اس میں یہ خانزادہ صاحب چونکہ وہاں کے ہوم منسٹر تھے اور یہ بہت کھل کے میڈیا پر بھی بولتے تھے، پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن ہوگا جو ہم سمجھتے تھے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا۔
ابھی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سعادت علی صاحب بھی تو یہ بات بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خالی فوجی کارروائی سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لیے اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں میں وہ کیفیت پیدا کریں کہ وہ دہشت گردوں کو جمنے نہ دیں، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، میں تو بولتا ہوں اس کو الگ الگ کر کے رکھیں، پہلی ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کریں،
جی
کیونکہ یہ ہمارے امیڈیٹ تھریٹ ہے، جو باقی انتہا پسندی ہے نیا نریٹو دینا وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، ہم 25 سال میں ہمیں انتہا پسند بنایا گیا ہے اور میرے خیال اس میں 15-20 سال لگیں گے دوبارہ آپ ایک
اعتدال پسند بنانے میں،
اعتدال پسند بنانے میں یہ اتنا آسان کام نہیں، آپ ابھی بھی دیکھیں لوگ ٹیررسٹ نہیں ہوں گے لیکن ان کی سوچ انتہا پسند ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسند ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، بہت انسان انتہا پسند ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، جب تک وہ بندوق اٹھا کر لوگوں پر اپنی رائے نہ تھوپے تو وہ ٹھیک ہے ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک منظم طریقے سے پچھلے 25-30 سال میں اسکولوں میں کالجوں میں ایک مخصوص قسم کی تاریخ پڑھائی گئی اور لوگوں کو ذہنی طور پر ایک اس میں ڈال دیا ہے، تو یہ آپ کو وقت لگے گا، لیکن آپ اس کو اگر ابھی مکس اپ دونوں کو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے لوگ اٹھائیں مدرسے والے اور مذہبی جماعتیں، اور آپ کا جو مین مقصد ہے دہشت گردی ختم
ہو جائے، جی
ہاں جب دہشت گردی آپ ختم کریں گے آپ دیکھیں گے کہ مدرسوں اور مسجدوں جو کہ ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کی طاقت خود بخود کم ہو جائے گی، ان کے پاس پاور صرف یہ ہے کہ یہ ٹیررزم کر سکتے، جب وہ نہیں ہوگی تو یہ خود بخود کم ہوں گی۔
جی مجھ سے ابو اصل میں بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، بریگیڈیئر اسد منیر صاحب، بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ انتہائی اہم موضوعات پر اپنے خیالات تو بیان کرنے کا۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com۔
ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے، دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ، عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی،
تبدیل ہو رہی ہے، سٹوری ایکسکلوسیو سب سے پہلے سب سے آگے. لیکن اس سب میں اور آپ کہاں ہیں جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کرنا چاہتے تھے پاکستان میں جو الیکشن کے سلسلے میں بائیو میٹرک سسٹم کو ٹیسٹ کیا گیا ہے. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہوں گے کہ آج ہری پور میں بائی الیکشنس ہو رہے ہیں اور وہاں ان انتخابات کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آئندہ الیکشنس میں استعمال کیا جائے گا. اور اس کے بعد دو ماہرین کے مطابق اس میں اس صورت میں جب کہ آپ بائیو میٹرک سسٹم استعمال کریں گے کسی گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ٹیلی فون لائنیں کچھ زیادہ تعاون نہیں کر رہی ہیں اور جو ہمارے ماہرین تھے ان کے ٹیلی فون ہم کو نہیں مل رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو بعد میں بات کریں گے. ایک اور خبر جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں کوسٹ گارڈ کے ایک افسر کو اس بنا کے اوپر کورٹ مار. اچھا, تو ہمیں سرور باری صاحب مل گئے ہیں, اس لیے ہم انڈیا کے موضوع پر بعد میں بات کریں گے. سرور باری صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو بائیو میٹرک سسٹم ٹیسٹ ہوا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سرور باری صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی میں لائن پہ ہوں. جی
میں, میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ جو بائیو میٹرک سسٹم آج ٹیسٹ ہو رہا ہے ہری پور میں, کیا یہ پاکستان میں آئندہ الیکشن میں ان الزامات کی راہ روک دے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا بے ایمانی ہوئی ہے یا گڑبڑ ہوئی ہے؟
دیکھیے, یہ جو بائیو میٹرک سسٹم لے کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, تقریباً 30 پولنگ اسٹیشن ہیں, تقریباً آپ سمجھے 150 پولنگ بوتھس پر. اس سے دو چیزیں جو ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے کہ یہ ناممکن ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی کی جگہ پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی شناخت ہو سکے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو الیکٹورل یا پولنگ کا سسٹم ہے اس کی بڑی ایک اچھی ٹریل بنتی ہے. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جعلی ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں باقی. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو اگر اس کو ملکی سطح پر متعارف کرایا جائے تو یہ بہت ضروری ہونا چاہیے کہ جو ویریفائیڈ لوگ ہیں اور جو نان ویریفائیڈ لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اگر پبلک نہیں کیا جائے گا, جس طرح کے فارم 14 کا 2013 کے انتخابات میں نہیں کیا گیا, اگر وہ اس میں شفافیت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ ایک نیا دھوکہ ہوگا جو کہ پچھلے الیکشن میں ہوا تھا. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کی بنا پر کچھ بہتری آنے کی امید ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو ہمارے پولنگ پروسیس اور جو الیکٹورل پروسیسز ہے اس کا تمام بیماریوں کا یہ علاج ہے تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے. مثلا جو الیکشن سے پہلے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس میں ڈیولپمنٹ کے فنڈ تقسیم کیے جاتے ہیں, جو منسٹرز ہیں جو عہدے دار ہیں گورنمنٹ کے, وہ سرکاری اخراجات پر جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کا امکان ہے کہ وہ بڑھ جائے گا. لیکن جہاں تک پولنگ کی بات ہے اس میں جو ہے ایک شخص جو ہے 6-6 ووٹ ڈال رہا تھا پہلے, وہ ضرور رک جائے گا. لیکن جو جعلی ووٹ ڈالے جائیں گے یا کاؤنٹ کر دیے جائیں گے, جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے اس میں بہتری اس سے نہیں آنے والی.
اچھا سرور باری صاحب, آپ ان امور کے ماہر ہیں, جو پیٹرن آرگنائزیشن ہے اس سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ ان امور کو دیکھتے رہتے ہیں, کیا یہ کوئی ایسا فول پروف سسٹم نہیں ہے. آخر دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی انتخابات ہوتے ہیں جہاں فول پروف میتھڈس ہوتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ سسٹم؟
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کی طرح ایک تو ممالک ہیں جہاں پر جیسے یورپ ہے, امریکہ ہے, جہاں پر پرانی جمہوریتیں موجود ہیں اور وہاں پر ایک ایکولیبریم بن گیا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا. پھر تیسری دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر جمہوریت لائی جا رہی ہے بشمول انڈیا کے. تو ان تمام ممالک میں جو ہے وہ پاکستان کو صرف اکیلا نہیں ہے, بہت سارے ممالک میں یہ مسئلہ ہے. گھانا میں یہ بائیو میٹرک سسٹم ابھی انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے, کینیا میں کیا ہے, تو یہ بہتر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر بھی بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, اگر آپ ملائیشیا میں چلے جائیں تو وہاں تو بالکل ڈکٹیٹوریل سسٹم موجود ہے, سنگاپور میں موجود ہے. الیکشن تو تقریباً ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ الیکشن کو کس طرح جو ہے اپنی مرضی کے من مانے نتائج نکالنے کے لیے, وہ پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے. کیونکہ جن ممالک میں پاور کی بنیاد پر ساری ترقی ہونی ہے, جن پاور کی بنیاد پر کرپشن ہونی ہے, پاور کی بنیاد پر آپ نے لوٹ مار کرنی ہے, اور جو ہے وہ سماج کے اندر جو اونچ نیچ ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, تو بنیادی بات اس وہ جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت زبردست ہیں, اور ان کو آئسولیٹ کرنا, انسولیٹ کرنا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ بہت مشکل پڑ رہی ہے. کیونکہ جو نو آبادیاتی سسٹم ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور وہ صدیوں سے جو رولنگ کلاسز ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتی ہیں کہ وہ
اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کا.
جی جی.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے قمر دل شاہ صاحب نے, جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. قمر دل شاہ صاحب یہ بتائیے, سرور باری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ کیا یہ فول پروف میتھڈ ہوگا بایو میٹرک؟
نہیں, بایو میٹرک تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی شفافیت اس لحاظ سے کہ لوگوں میں خوف پترا ہوگا کہ اگر ہم جائیں گے ہمارے انگوٹھے کا نشان اگر میچ نہیں کرتا, تو میچ نہ کرنے کا تو کوئی ایسا ووٹر کو تو نقصان نہیں پہنچے گا, وہ اگر میچ نہیں کرتا تو بیلٹ پیپر اس کو دے دیں گے. ایک تھوڑا سا احساس ہوگا کہ ہاں وہاں کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہ چیکنگ کرنے والے لوگ بھی ہیں, اس طرح زیادہ وسیع پیمانے پر گڑبڑ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس کا زیادہ تاثر ہوگا جب ووٹر لسٹ پر فوٹو لگی ہوئی ہے, آئیڈینٹی کارڈ اس کی فوٹو موجود ہے, اس کے ساتھ بایو میٹرک ہو گیا, تو تین راستے بننے سے شفافیت کے لیے تو تھوڑا بہت فائدہ تو پہنچے گا. یہ تو باری صاحب اتفاق کریں گے ہمارے ساتھ
جی.
لیکن بہرحال ایک اچھی کوشش ہے, اور آئندہ کے انتخابات میں اگر الیکشن کمیشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے انتخابات کروانے کے لیے کوئی راستہ نکالتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں ہمیں سپورٹ کرنے چاہیے. ہمیں سپورٹ ہی کیا ہے کہ ٹھیک ہے بایو میٹرک بھی آ جائے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی آ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو ایک اچھا تجربہ کیا ہے نا ہری پور میں
جی.
دیکھنا ہری پور میں کیا, نواز شریف کے گورنمنٹ کا جو آدمی تھا بابر نواز جیت گیا, وہ
اچھا
وہ کامیاب ہو گیا.
اچھا
یہ بہت بڑی ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو الیکشن کمپین تھی, الیکشن کمپین میں افغان پارٹی ہمیشہ جیتتی ہے
جی.
لیکن بہرحال وہاں ان کی کامیابی ہو گئی ہے اس کی بابر نواز کی
جی. اچھا سرور باری صاحب جی, سرور باری صاحب یہ بتائیے کہ کیا اب کوئی مستقبل پروگرام ہے ان کا کہ یہ اس سسٹم کو پورے ملک میں آئندہ انتخابات کے لیے استعمال کریں گے؟
پارلیمنٹ ہے, اس کی ایک کمیٹی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے
جی,
یہ اس کے مشورے کی بنیاد پر یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسے نتائج ہمارے سامنے نہیں آ رہے. ہماری فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک کی ٹیم وہاں موجود ہے
جی,
کہ یہ بہت ضروری ہوگا دیکھا جائے کہ جن 30 پولنگ اسٹیشنز اور 150 کے لگ بھگ جو پولنگ بوتھ ہیں وہاں پر, ایک تو ٹرن آؤٹ کی بات دیکھنی پڑے گی
جی,
دوسرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر جو کوئی ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جنہوں نے کوشش کی ہے کسی اور کی جگہ پہ ووٹ ڈالنے کی, تو وہ جو سارا ڈیٹا جب تک ہمارے سامنے نہیں آتا تو یہ کہنا مشکل ہے کہ جناب اس میں خامیاں کیا رہیں. لیکن یہ جو قمر دل شاہ صاحب نے فرمایا ہے میں اس سے متفق ہوں
جی,
کہ اگر انگوٹھے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ جو 13 ڈیجٹ کا سی این آئی سی نمبر ہے وہ میچ نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود اگر آپ جو وہاں پر پریزائڈنگ افسر ہیں وہ ان کو بیلٹ پیپر دے دیتا ہے और जो हमने हालत देखी है पिछले बहुत सारे इलेक्शंस में कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको बहुत दूर बिठा दिया जाता है और उनको ना तो वोटर नजर आ रहा होता है अच्छी तरह, ना वो चीजें चेक कर रहे होते हैं, ना वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं, कोई तरबियत याफ्ता नहीं होते। तो फिर भी ये इस्तेमाल रहेगा जो कमर दिलशाद साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर फिर भी एक नॉन वेरीफाइड जो शख्स है वोटर जो आ गया, अगर उसको फिर भी वह बैलेट पेपर दे दिया जाता है तो ये मसला तो वहां रहेगा।
अच्छा।
क्योंकि हमारा जो मैंने पहले कहा कि हमारा जो ट्रेल का सिस्टम है कि हर चीज है, कितने बैलेट पेपर इस पोलिंग स्टेशन पे आए, कितने इस्तेमाल हो गए, कितने वोट किसको पड़े, 14 फॉर्म 15 फॉर्म 16 फॉर्म 14 17 नाम, अगर वो सही शिफाफ तरीके से वो शेयर कर लिए जाएं और उसका ऑडिट हो, सोशल ऑडिट भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर भी पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ये एक किस्म की डिटेरेंस है और ये बहुत जरूरी होगा कि पोलिंग एजेंट्स को भी तरबियत दी जाए कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो किसी की वेरिफिकेशन नहीं कर रहा तो फिर उन पोलिंग एजेंट्स को एम्पावर करना कि वो वहां एतराज करें और उस एतराज को डॉक्यूमेंट करने का भी कोई बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद हमारे जो इलेक्शन कराने वाले लोग हैं और जो सियासी लोग हैं वो बड़े माशाल्लाह बहुत जहीन हैं, उनको पता है कि सिस्टम को हमने किस तरह बाईपास करना है और अपने मुस्बत नतायज जो हैं वो आवाम तक पहुंचा
अपने मकसद। कंवर दिलशाद साहब, एक आप तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता रहे हैं, कहा तो ये जाता है कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन होता है जो इंतखाबात कराता है वो वाकई बाख्तियार होता है, और अगर बाख्तियार होता है तो अपने इख्तियारात पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है, और अगर करे तो क्या वाकई इलेक्शन में हर धांधली को रोक सकता है?
नहीं, इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। अब चूंकि पॉलिटिकल पड़ गए हैं प्रेशर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर, तो खास तौर पर जब से सरदार साहब आए हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन, इनका अपना एक बड़ा प्राइड जज रहे हैं, तो ये इन हालात में देखते हुए ये इंतखाबात को अपने विल पावर के तहत शिफाफ करवाने के लिए बड़े इख्तियारात है। अब अभी अवामी नुमाइंदा एक्ट है सेक्शन 103AA, उसमें के तहत बेपना इख्तियारात है, और फैफन ने भी सरवर बारी साहब की जो टीम जो काम करती रही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था ये अवामी नुमाइंदा एक्ट सेक्शन 103AA का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उसमें लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर अंदर भी जहां भी कोई बेजाबगी हुई है, बेकायदगियां हुई हैं, या अखबार के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जहां कोई खबरें मिल रही हैं, उस हलके का वो इलेक्शन को वाइड कदम करार देने के लिए उनके पास बेपना इख्तियारात हैं, वसी इख्तियारात हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये इलेक्शन कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में वो दफा जो दी गई थी पावर को इस्तेमाल में नहीं की, इसी तरह जो प्रिजाइडिंग
यानी अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया।
अगर कहीं गड़बड़ होती है वो अरेस्ट करवाने के पास के इख्तियारात है, वो जेल भिजवा सकते हैं 3 महीने के लिए, लेकिन किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हुए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो जाए या किसी तरीके से हमें सर्विस से फारिग कर दें। ये ज्यादा खौफजदगी है हमारे पोलिंग स्टाफ में भी, पुलिस हमारी सबसे ज्यादा है, वो बिल्कुल 100% कसूर में वाकया हो गया तो सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोई वाकया नहीं हुआ, तो वो तो 49-50 किनाल जमीन का झगड़ा था।
अच्छा।
इतना बेगैरत आदमी है सनाउल्लाह, वजीर कौन
कंवर दिलशाह साहब एक बात सुने हम यहाँ पर पर्सनल करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहे हैं किसी का, बराए करम पर्सनल बात ना करें, वो उनका मामला है वो जाने। अब मुझे ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि अब तक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस में अपने इख्तियारात का पूरा इस्तेमाल नहीं किया
इंतखाबात के लिए?
जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कंवर दिलशाह साहब?
जी, आप आवाज आ रही है, आवाज आ रही है।
मेरा सवाल यह है कि ये जो पर्सनल मामलात हैं, पर्सनल रिमार्क्स हैं, ये बराए करम न दें, लेकिन ये फरमाइए कि जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं, क्या उसने अब तक के इंतखाबात में
پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انتخاب شفاف کروا سکتا ہے, بشرطے کہ ان کے پاس ول پاور اور ول پاور پولیٹیکل پریشر اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ول پاور بھی آ جائے گی اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال آئندہ کرتے رہیں گے اور میٹرک کا بھی سسٹم ہے یہ بھی اچھا چلتا رہے گا تو لوگوں کے اندر خوف زدگی بھی رہے گی اور جوڈیشل کمیشن کے بننے کے بعد یہ بھی پارٹیوں کو خوف ہو گیا ہے, خطرہ ہو گیا ہے کہ آئندہ بھی انتخابات میں گڑبڑ ہوئی تو اسی طرح کے انکوائری کمیشن بن سکتے ہیں. تو لہٰذا بڑی چیز سامنے آ گئی, ابھی انتخابات جب بھی کبھی پاکستان ہوئے تو ان شاء اللہ بڑے بہتر ہوں گے, شفاف ہوں گے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ول پاور موجود ہے.
بہت شکریہ قمر علی شاہ صاحب, جناب سرور باری صاحب, اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیش کمار صاحب دہلی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہم گفتگو کریں گے بھارتی حکومت کے فیصلے پر کہ کوسٹ گارڈ کے ایک افسر کے خلاف غلط بیان دینے کے اوپر مارشل کورٹ مارشل کی کارروائی کی جائے گی. ہم پہلے ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی ڈاکٹر منیش کمار صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے کرسپونڈنٹ جو ہیں دہلی میں, اس رپورٹ کو آپ سن لیجئے گا, اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. جو خبر یہ ہے کہ بھارت میں ایک کوسٹ گارڈ کے افسر کو, جس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے پاکستان کی ایک ایسی کشتی کو بلو اپ کر دیا ہے جو دہشت گردوں کو لے کر آ رہی تھی, وہ بیان غلط ثابت ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ رپورٹ سن لیں, پھر جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ذرا چاہ رہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے, اس رپورٹ کو آپ سن لیجئے تاکہ پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں.
جی, ساحلی محافظ دستے کوسٹ گارڈ کے ڈی آئی جی بی کے لوشالی کے خلاف, جنہوں نے جنوری میں پوربندر کے ساحل پر پکڑی جانے والی ایک مشتبہ پاکستانی کشتی کی تباہی کے سلسلے میں حکومت کے موقف کے برعکس بیان دیا تھا, ستمبر میں کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی جائے گی. لوشالی نے 16 فروری کو ایک تقریر میں, جسے نیوز چینلوں پر دکھایا گیا تھا, کہا تھا کہ آپ کو 31 دسمبر کی رات یاد ہوگی جب ہم نے ایک پاکستانی کشتی اڑا دی تھی. اس وقت میں گاندھی نگر میں تھا اور اس رات میں نے حکم دیا تھا کہ کشتی اڑا دو, ہم ان کو بریانی کھلانا نہیں چاہتے. ان کے اس بیان سے حکومت کی سبکی ہوئی تھی, جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب کوسٹ گارڈ کی کشتی پیچھا کرتے ہوئے مشتبہ کشتی تک پہنچی تو اس پر سوار لوگوں نے اس میں آگ لگا دی, جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور کشتی غرقاب ہو گئی. وزیر دفاع منوہر پریکر نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں یہی بیان دیا تھا اور بی کے لوشالی کے خلاف کارروائی کا اشارہ دیا تھا. حکومت کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ کراچی سے کشتی آ رہی تھی, جس پر 4 افراد سوار تھے اور وہ دہشت گردی کے ایک مبینہ مشن پر تھی. جب حکومت کے دعوے پر سوال اٹھائے جانے لگے تو کوسٹ گارڈ کی جانب سے ایک ویڈیو فوٹیج جاری کر کے اس دعوے کی تائید کی گئی. خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں پہلے لوشالی کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اور جب ان کا جواب غیر اطمینان بخش پایا گیا تو معاملے کی تحقیقات کے لیے بورڈ آف انکوائری قائم کیا گیا. بورڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوشالی نے غلط بیانی سے کام لیا تھا اور اس بارے میں اعلیٰ عہدیداروں کو صحیح بات نہیں بتائی تھی. بورڈ آف انکوائری نے اپنی رپورٹ کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں 4 اپریل میں پیش کر دی تھی, جس کی مختلف سطحوں پر جانچ کی گئی. میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ بورڈ نے بی کے لوشالی کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی ہے. پاکستان نے اس کی تردید کی تھی کہ اس کشتی پر دہشت گرد سوار تھے.
بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ امبیرس ہوئی ہے اس واقعے سے.
اس میں 2-3 باتیں ہیں.
جی,
کہ جب وہ کشتی کا جو مسئلہ جب آیا تھا,
جی,
تو ہندوستان میں بھی کئی سوال اٹھے تھے.
جی,
کئی لوگ جو کشتی سے کی جو تصویریں جو دی گئی تھی تو اس کے کلیمز کے کلر کیا ہیں, کیسے یہاں تک پہنچا, وہ اس کے آتنکوادی نہیں تھے, وہ اس میں صرف اسمگلر تھے, آدھی بہت سارے سوال جو ہے انڈیا کی میڈیا نے بھی اٹھایا تھا, کچھ رپورٹس بھی آئی تھی. یہ جو صاحب ہے نیوی کے کوسٹل گارڈ کے, یہ ایک پرائیویٹ فنکشن میں, کوئی آفیشیل فنکشن, کوئی آفیشیل بیان نہیں دیے, یہ کسی پرائیویٹ فنکشن میں تھے جہاں انہوں نے اپنے حساب سے انہوں نے اپنی باتیں رکھ دی کہ ہم نے پاکستان سے وہ ووٹ آیا تھا تو اس کو ہم نے اڑوانے کی جو ہے وہ میں سندیش دے کر کے آیا کہ بھائی میں بریانی نہیں کھلوانا چاہتا, اس کو اڑا دو, بلا بلا بہت ساری چیزیں. اور وہ ویڈیو, وہ پرائیویٹ فنکشن کا جو وہ ویڈیو ہے وہ پبلک ہو گیا. تو یہ کنٹروورسی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتی چلی گئی. اور ہندوستان میں تو آپ جانتے ہی ہیں ایک بات کہ یہ جو کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں. ایک کہ ہندوستان میں کوئی بھی آرمی چیف ہو یا آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہو, چاہے وہ کوئی کمانڈر ہو یا کوئی بھی ہو, یا نیوی ہو, کوسٹ گارڈ ہو یا پولیس ہو, وہ اپنے حساب سے کسی بھی مدعے کے اوپر بیان نہیں دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے ہندوستان کے اندر میں کہ آرمی چیف جو ہے اپنے من سے کچھ سے کچھ بول رہے ہیں. وہ ہندوستان میں سرکار جو ہے وہ بیسیکلی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ سول گورنمنٹ کی ہے, اور اس لیے سول گورنمنٹ نے ایک بات کہی, اس کے ٹھیک اپوزٹ میں ایک ویکتی ایک جگہ اس طرح کہتا ہوا پایا گیا, تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی آپ اپنے من سے یہ بات کیوں کہہ رہے تھے. تو جس کے بارے میں جو آپ کی رپورٹ نے پوری اچھے ڈھنگ سے اس کو بتایا کہ جو انہوں نے جواب دیے وہ سفیشینٹ نہیں تھے, اس لیے ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. پلس مودی سرکار اس کورٹ مارشل کے ذریعے ایک اور سگنل دینا چاہ رہی ہے.
جی میرا سوال یہی تھا آپ سے اگلا کہ کیا یہ کوئی پیغام بھی ہے؟
اس میں دو طرح کے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ بھائی کہ آپ پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں, اس سے اس پاکستان کو بھی ایک میسج ہے, پلس اس سے زیادہ بڑا میسج جو ہے ہندوستان کے ادھیکاریوں کے لیے ہے, پولیس, کوسٹل گارڈ, آرمی, نیوی, ایئر فورس کے لوگوں کو, کہ آپ آؤٹ آف دا ٹرن جا کر کے آپ بات چیت نہ کریں, آپ ویسی باتیں نہ کہیں جو آفیشیل لائن نہیں ہے, جو سچائی ہے, جو آفیشیل لائن ہے اسے آگے جانے کا, اس کو توڑنے کی اجازت جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے. اور کوئی بھی ڈسپلن فورس میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, آئے دن پاکستان ہندوستان کے بارڈرز کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, کل کوئی اٹھ کر کے کوئی ادھیکاری کچھ بول دے, کوئی کچھ بلا بلا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پلس اس بات کو پھر سے ری ایمفسائز کرنے کے لیے کہ بھائی ہندوستان کے اندر میں جو باس ہے وہ سیورین گورنمنٹ ہی ہے, اس لیے آپ زیادہ پیر اپنے نہ پھیلائیں, یہ اس کا ایک میسج ہے. اور بات چیت تو ہو ہی رہی ہے, دیکھیے بہت ساری چیزیں ایک دو دن کے اندر میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے, جس کو لے کر کے سرکار بھی پریشر میں آ گئی ہے کہ بات چیت کو جاری رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں ابھی فی الحال.
اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر منیش کمار صاحب کی, یہ ایک واقعہ جو ہے اس کو آپ ان آئسولیشن تو نہیں دیکھیں گے, کیا یہ ایک مجموعی رجحان کا حصہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کہہ دو, چاہے اس سے تعلقات دونوں ملکوں کی خرابی کیوں نہ ہو لیکن وہ کہہ کے چل جائے گی بات, کیا یہ ایک ایسے کسی رجحان کا حصہ ہے؟
یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کوسٹ گارڈ کے جو ادھیکاری تھے وہ اپنے آپ کو وہ بوسٹ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے گئے ہیں. یہ اس طرح کی میزن بھی نہیں تھے, اور ان کا وہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہے, وہ کسی ایک جلسے میں تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے بات بڑا بنانے کی اور خود کو ہیرو ثابت کرنے کی, اسی چکر میں انہوں نے اس طرح کے بیان دیا. اس ویڈیو کو میں نے پورا دیکھا, اس سے وہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی انفارمڈ بھاشن ان کا نہیں ہے, وہ بیسیکلی اپنے آپ کو وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم کتنے بڑے دیش بھکت ہیں, ہم دیکھو کس طرح سے پاکستان کا ایک ووٹ آیا تو ہم نے ایسے اڑانے کا جو ہے آدیش دے دیا. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, تو مجھے لگتا ہے اسی سندر میں ایسا کوئی, کیونکہ ان کا کوئی اس سے کوئی پرپز سالو ہوتا دکھ نہیں رہا ہے, نہ ہی وہ کوئی اس ڈیزائن میں ان کا موٹیو جو ہے وہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا.
اچھا اس سے ذرا ہٹ کر ایک اور موضوع, آپ آج کل جیسا کہ آپ روزانہ ہی خبریں سنتے ہوں گے کہ ایل او سی کے اوپر جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر آئے دن فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, دونوں ملک ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں, ایک جانب تو یہ ہو رہا ہے, دوسری جانب جو سیکورٹی سطح کی بات چیت ہے, سرتاج عزیز صاحب بھی جانے والے ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور عمر خارجہ ہیں, تو ان دو باتوں میں آپ کو کوئی تضاد نظر آتا ہے یہ کہ یہ ایک عمل کا حصہ ہیں دونوں چیزیں؟
تو یہ عجیب قسم کس ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں.
جی
سرکار بیان یہ دیتی ہے دونوں طرف کی کہ بھائی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تاریخیں طے ہو جاتی ہے, وہ کچھ ایجنڈا بھی بات چیت ہو جاتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ ٹریک ٹو کے لیول پہ بھی کچھ آفیسرز کے بیچ میں آپس میں بات چیت ہوتی ہوگی, ورنہ یہ اس طرح کے فارمل بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ بارڈر پہ ہم آپس میں گولیاں بھی چلاتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے لوگوں کو مارتے بھی رہتے ہیں, سیولینس کی جان جاتی ہے, بارڈر کے دونوں سائڈ جا رہی ہیں. یا پھر یہ تو یہ کسی بھی مطلب سلجھے ہوئے آدمی کے دماغ سے باہر کی کا یہ سوال ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے, یہ ہر بار وہی ہوتا ہے. اور جبکہ اس بات کو کوئی نکارا نہیں جا سکتا, کوئی بھی چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہوں چاہے ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہوں, ان کو اس بات کو لے کر کے ہم سول سوسائٹی کو, خاص طور پہ میڈیا جو کام ہندوستان اور پاکستان میں نہیں کرتی ہے, کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ تو دینا ہی پڑے گا سرکاروں کو, ان کے لیے راستے تو اس طرح سے ہمیں نکال کے دینے ہی ہوں گے کہ جہاں کم سے کم بات چیت تو ہو, کیونکہ بات چیت کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پتا نہیں یہ کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے, اور یا ایسا لگتا ہے کہ یہ بچپن سے ہم لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں, یہ بڑھاپے تک ہم لوگوں کے جانے کے بعد تک یہ جو سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا.
اچھا مطلب یہ کہ آپ نے اتنے لمبی بات سوچ لی کہ اتنے عرصے تک چلے گا؟
یہ تو سمجھ کے باہر ہی ہے نا, سرکار کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم بات چیت کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آر بی کے یہ پیچھے اس سمے فیصلہ ہوا تھا کہ ڈی جی ایم لیول پہ فارمل بات چیت کریں گے کہ بھائی کراس بارڈر گولی باری نہ ہو, اور یہ ڈی جی ایم او کی بات کہاں گئی, اور یہ دو دن سے جو ہے وہاں پہ دونوں سائڈ سے گولی باری دونوں طرف سے گولی باری چل رہی ہے. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا
جی. تو یہ
جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ڈی جی میو کے لیول پہ جو ہے بات چیت ہوگی دونوں سائڈ سے.
اچھا مطلب
کیا ہوا وہ بات چیت,
یعنی یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو جاری رہے گی؟
یہ تو لو ہیٹ ہے, لیکن ہندوستان اور پاکستان کے سول سوسائٹی کو یہ سوال پوچھنا چاہیے سرکار سے کہ بھائی پچھلی بار تو آپ ملے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی یہ ڈی جی میو لیول پہ بات چیت ہوگی, اور یہ جو اس کا حل نکالیں گے کہ بھائی کراس بارڈر جو ہے وہ گولہ باری نہ ہو.
جی
اب یہ گولہ باری پھر شروع ہو گیا, تو وی ہیو ٹو کیپ دیز گورنمنٹس آن اکاؤنٹیبل کہ بھائی آپ کو بتانا پڑے گا بھائی آپ کر کیا رہے ہو, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, لوگ اسرکشت محسوس کرتے ہیں.
جی
اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے پاپولیشن کے اوپر وہ سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے, لوگ پتہ نہیں وہ یہ اپنے اپنے ٹیلی ویژن پہ ہم لوگ وار اور گولی باری کی تصویر دیکھ کر کے ہم اچھا نہیں محسوس کرتے ہیں.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. پروڈیوسر اصرار کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, جس کے بعد ہم منظور قریشی صاحب سے انٹرنیشنل امور پر گفتگو کریں گے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سامعین اس وقت تو منظر قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں لندن سے, جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. منظر صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عراق میں وزیر اعظم عبادی نے ایک تحقیقاتی کمیشن کی سفارش سے اتفاق کیا ہے کہ ان عراقی فوجی کمانڈروں کا کورٹ مارشل کیا جائے جو اس سال کے اوائل میں ایسے میں رمادی سے پسپا ہو گئے تھے جب وہاں داعش کے جنگجو نے شہر پر قبضہ کیا تھا. کیا اس سے عراقی فوج کے مورل کو بوسٹ اپ کرنے میں مدد ملے گی یا مورل ڈاؤن ہوگا ان کا؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ہی اگر عراقی فوج کا جو ایک فیئر فیکٹر جو کہ آئی ایس آئی ایل سسٹمیٹکلی یوز کر رہی ہے کہ جس جہاں پر بھی ان کے پی او ڈبلیوز ہوتے ہیں ان کو بی ہیڈ کر دیا جاتا ہے, تو وہ اس خوف کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں جب یہ رمادی کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو تھوڑے سے تھے لوگ یہ آئی ایس ایل کے جو فائٹرز تھے, اور جو عراقی گورنمنٹ کے جو فوجر تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے اپنی پوزیشنز کو بھاگ گئے تھے. یہ ایسے ہی لگتا ہے جس طرح کہ ایک زمانے میں جو ہلاکو خان کی آرمی آئی تھی بغداد کے اوپر, تو ایسی ہی سچویشن بنی تھی اس زمانے میں بھی کہ تھوڑے سے چند ہزار جو تھے منگول آرمی کے سولجر تھے انہوں نے آ کے پورے شہر پہ قبضہ کر لیا.
اچھا تو اگر یہ ایکشن ہوا تو عراقی فوج کا مورل کیا ہوگا؟
مورل جو فوج کا اس سے بجائے بہتر ہونے کے اور خراب ہوگا, کیونکہ ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ وہ پہلے بہت زیادہ خوف میں ہیں مبتلا, اور یہ اگر ہم دوسری طرف سے بھی ایک خوف کا فیکٹر لے کر آتے ہیں تو اس سے ایک یہ ضرور ہوگا کہ جو آرمی کے اندر ہیں لوگ وہ جو سٹینڈ لینا چاہیں گے وہ لیں گے ضرور, لیکن ایک اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ سوئچ کر جائیں سائڈ اور آئی ایس ایل کی طرف چلے جائیں, کیونکہ دونوں طرف سے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو مریں گے اور اگر سوئچ کر جاتے ہیں سائڈ تو ان کو جان کی کم از کم گارنٹی ہوگی. تو یہ کافی حد تک یہ ایک کافی ہائی رسک مینوور تھا عراقی گورنمنٹ کا, تو آگے چل کے میرے خیال ہے اس کا مورال جو آرمی کا وہ ڈاؤن ضرور ہوگا زیادہ بجائے بہتر ہونے کے.
اچھا تھوڑی سی گفتگو شام کے بارے میں, ابھی جو اطلاعات آئی وہ یہ ہے کہ ڈوما نامی قصبے کے اوپر شامی حکومت کے ہوائی حملے میں کم از کم 58 افراد ہلاک ہو گئے, تو یہ اسٹیل میٹ ہو گیا ہے اس وقت وہاں پر شام میں, یا یہ کہ حل کی طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟
بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل رہی ہے, کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت سیرین جو گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی, ان کی بہت زیادہ اس حساب سے ضرورت ہے کہ آئی ایس آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کوئی آپشن نظر ایز سچ نہیں آتا, تو اس طرح کے جو اٹیکس کر رہے ہیں یہ دے آر کاؤنٹر پروڈکٹیو ان دا سینس کہ اگر سیویلین کی کیجولٹیز زیادہ ہوئی ہیں, لیکن جو ہے اسٹیل میٹ ڈیفینیٹلی ادھر ہو چکی ہوئی ہے, اور سیرین گورنمنٹ کو پتا ہے کہ وہ جتنا ہولڈ کر سکتے ہیں ایریا اس کے علاوہ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو گو فردر ڈاؤن, کیونکہ اگر وہ اپنی تھن آؤٹ اسپریڈ کریں گے زیادہ آرمی کو تو تھن آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک سرٹن ایریا جو ہے اپنا اس کو رکھا ہوا کنٹرول میں اور وہیں پر ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس حساب سے میرے خیال میں کہ جو باقی کے ہیں آئی ایس ان کا تقریباً ایک انڈیفائنڈ سا بارڈر سا بن گیا ہے جہاں پر ایک سرٹن آئی ایس ایل کا ایریا اور باہر کی جو ہے وہ سیرین گورنمنٹ کا ہے.
اچھا تھوڑی سی گفتگو ایران کے بارے میں کریں گے. جو اقوام متحدہ کا جوہری ادارہ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ تہران نے مقررہ وقت کے اندر جوہری معاہدے کی ایک شرط پوری کر دی ہے, یعنی کاغذات وغیرہ دے دیے ہیں اور حقائق سے آگاہ کر دیا ان کو, اور جو یہ شرط تھی یہ پابندیاں اٹھائے جانے کی شرائط میں سے ایک شرط تھی. تو کیا کوئی اس بات کا حقیقی امکان نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی, یا یہ کہ امریکن کانگریس کے ووٹ کے بعد صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوگی؟
جی میرے خیال میں اگر ہم ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ایران نے کافی میچورٹی کا اس طرح دکھایا ہے کہ ایک تو انہوں نے جو بھی ان کو ڈلیور کرنا تھا ایران کی اینڈ سے وہ جلدی سے جلد از جلد کر رہے ہیں, تاکہ باراک اوباما جب ابھی کنٹرول میں ہیں اسی پیریڈ کے اندر ان کے اوپر سے سینکشن ہٹ جائیں. ایون اف یہ سینکشن چند ایک سال کے لیے ہٹیں بعد میں اگر اوباما کے جانے کے بعد دوبارہ سے سینکشن لگا دی جائیں تو وہ اتنا ایزی بھی نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے لگائی جا سکیں. تو یہ آئی تھنک کہ ایران کی جو ہے ڈپلومیسی اس حساب سے بہت بہتر رہی ہے سوفا, اور میرے خیال میں کہ وہ چاہیں گے اور ایسا ہی اوباما کی گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ ایز سون ایز پاسبل سینکشن ہٹا دی جائیں ایران کے اوپر سے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان. क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। WhatsApp पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।